الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس کے نقل کرنے والے دو مشہور صحابی ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام ہے جندب بن جنادہ. شروع ہی میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قیام مکہ مکرمہ میں تھا اسی زمانے میں وہ اسلام لائے. ان کو اپنے قبیلے میں پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص نمودار ہوئے ہیں جو مدعی نبوت ہے, تو انہوں نے اپنے بھائی کو تحقیق حال کے لیے بھیجا اور ان کے بھائی نے آنے کے بعد حالات بتلائے, ان کو پورا اطمینان نہیں ہوا, خود آئے. بھائی نے کہا تھا ذرا احتیاط سے رہنا. بہرحال یہاں آنے کے بعد مکہ مکرمہ آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ہاتھ کچھ ہوتا تو کسی کو کچھ بتلایا ہی نہیں, بس وہاں حرم میں رہتے تھے, پڑے رہتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی مسافر آدمی ہے تو رات کو اپنے گھر لے گئے کھانا کھلانے کے واسطے, کچھ پوچھا اوچھا نہیں. دوسرے دن بھی اسی طرح ہوا, دوسرے دن بھی لے گئے, پھر تیسرے دن پوچھا بھائی کیا بات ہے, کوئی ضرورت کے لیے آئے ہو؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے میں تم کو وہاں پہنچاتا ہوں, دیکھو وہاں لے کر جا رہا ہوں, راستے میں اگر کسی جگہ پر میں خطرہ محسوس کروں گا تو میں ایسا انداز اختیار کروں گا جیسے اپنے جوتے درست کر رہا ہوں یا قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہوں, تم اپنا چلتے رہی. بارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے, اسلام قبول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسلام کو چھپانے کی تاکید فرمائی. بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے حکایات صحابہ میں, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت تفصیل سے بیان کیا, آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے اپنے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال حضور کی تاکید پر پھر وہ اپنے قبیلے میں تشریف لے گئے, وہاں لوگوں کو اپنے طور پر اسلام کی دعوت دیتے رہے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد وہ مدینہ منورہ پہنچے. دوسرے اس روایت کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. بڑے نوجوانی میں ایمان اسلام لائے اور قرآن پاک بھی یاد کر لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جن حضرات صحابہ سے قرآن پاک سیکھنے کی لوگوں کو تاکید فرمائی, ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور علمی مقام ان کا بڑا اونچا تھا. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, عالم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل, حلال اور حرام کے مسائل کے حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ جانکار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ کسی مجلس میں ہوتے تھے, بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود ہیں, وہ اگر اس مجلس میں ہیں, کوئی آدمی اگر علمی گفتگو کرنا چاہتا تھا تو ان کا رعب اس کو دامنگیر ہوتا تھا. معاذ بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈر کے بات کرتا تھا. بڑا آدمی ہوتا ہے مجلس میں علما کے اعتبار سے, تو اس سے لوگ جو ہیں مرعوب ہوتے ہیں. بہرحال یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تعاون امواس میں وہ انتقال فرما گئے تھے. یہ دو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی بات فرمائی, اتق اللہ حیث ما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. یہ تقوی جو ہے نا, یہ سارے دین کی بنیاد اور جڑ ہے, اسی کے لیے سب کچھ کرایا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا, بلکہ یہ جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئی ہیں, چاہے وہ نماز ہو, روزے ہوں, حج ہوں, وہ ساری عبادتوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اندر تقویٰ آئے, اسی کے لیے اس کو فرض قرار دیا گیا. اور اس کا حکم ہمیشہ دیا جاتا رہا. قرآن پاک میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, تم سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی آسمانی, ان کو بھی اور تم کو بھی ہماری طرف سے بڑی یہ تاکید ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو. اور یہ تقوی کا حکم قرآن میں 200 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں ان کا تذکرہ ہے. بہرحال میں تقوی جو ہے وہ بڑی اہم چیز. ابھی رمضان کا مہینہ گیا, قرآن پاک میں جہاں باری تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت بتلائی, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے اگلے لوگوں پر, تاکہ تمہارے اندر تقوی ہو. تقوی پیدا کرنے کے لیے گویا روزوں کی فرضیت ہوئی. روزے کی حالت میں ایک مخصوص آدمی کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے. کوئی مسلمان جب روزے کی نیت کر لیتا ہے تو گویا وہ اللہ کے خاطر اپنے آپ کو 3 چیزوں سے روک دیتا ہے, کھانے پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے. ایک مخصوص وقت کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے روزہ. اب کوئی مسلمان کیسا ہی گیا گزرا, فاسق فاجر گنہگار شرابی کبابی, لیکن اگر وہ ایک مرتبہ روزے کی نیت کر لے کہ آج میرا روزہ, اور اب اس روزے کی نیت کر چکنے کے بعد گرمی کا زمانہ ہے, سخت دھوپ پڑ رہی ہے, اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں, اور اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, کمرے کا دروازہ بند ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, اور وہاں فریج بھی ہے, فریج میں ٹھنڈا پانی ہے, جوس ہے, لیکن یہ شرابی کبابی مسلمان بھی جو ہے جب ایک مرتبہ نیت کر چکا کہ میرا آج روزہ, تو وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگا. وہ یوں سوچے گا کہ جس رات کو خوش کرنے کے لیے, جس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے, وہ مجھے دیکھ رہا, لوگ نہیں دیکھتے تو کیا ہوا؟ یہ کیفیت ہر ایک پر تاری ہو، روزے کی خاصیت یہ ہر ایک پر تاری ہوتی. تو یہ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں یہی تو تقویٰ ہے، اللہ کا تصور کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے کیا کرنا ہے، روک دے، اسی کا نام تقویٰ ہے. جیسے یہاں کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رہا ہے تو سوچے آدمی کہ بھئی یہ کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ کوئی مستقل حرام کام نہیں ہے، وہ روزے کی وجہ سے پابندی لگی تھی، ورنہ جب روزہ نہیں ہوگا اور خود رمضان میں بھی دن کے علاوہ راتوں کو یہ کام خوب کرتے ہیں اور دنوں سے زیادہ کرتے ہیں کھانے پینے کا، اور جو ہے رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی کھانا پینا اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا، اس پر کوئی پابندی. تو جب ان حلال اور جائز کاموں کو آدمی اللہ کے خاطر کیا کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے جو گناہ کے کام ہیں وہ تو وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی مخصوص وقت کے لیے نہیں بلکہ مستقل ہمیشہ کے واسطے 12 مہینے اور 24 گھنٹے ان کو کیا قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، یہی تو ہے تقویٰ. اسی کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارے محنتیں کروائی جاتی ہیں، مجاہدے کروائے جاتے ہیں، عبادتیں کروائی جاتی ہیں، گویا آدمی کے دل و دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو ہر گھڑی اپنے سامنے محسوس کرے، اللہ کی ذات کا استعظار ہو، اور اسی استعظار کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کا اہتمام کرے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس تقویٰ کی تشریح میں جو باتیں کہی گئی اس کا خلاصہ یہی ہے، خل دونوں کا صغیرہ ہا و کبیرہ ہا ذاکت تو کا، گناہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کو چھوڑ دو، اسی کا نام کیا ہے تقویٰ. تقویٰ کوئی راتوں رات بھر عبادت کے لیے کھڑا رہنا یا دن بھر روزے رکھنے کا نام تقویٰ نہیں ہے. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا گیا ہے، ان کا مقولہ حافظ ابن رجب حنبلی نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل ولکن التقوی ترک ما حرم اللہ و اداء ما افترض اللہ. تقوی دن کو روزہ رکھنے اور رات کو جو ہے اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو چھوڑ دے، اور جن چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے اس کی ادائیگی کا، فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا نام. دراصل تقوی کے سلسلے میں ہمارے دماغ ہی دوسرے ہیں، ہم نے ہماری سوچ ہی دوسری. ہر آدمی لفظ تقوی جہاں آتا ہے بس اپنے ذہن سے اس کا مفہوم یہ متعین کر لیا ہے کہ رات بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہو، دن بھر روزے رکھو، بس اسی کا نام تقویٰ. بھائی یہ میں کہاں میں اور کہاں، یہ اتنا اونچا مقام اللہ کے مخصوص بندے ہیں اس کو حاصل کریں، یوں کر کے چھوٹ جاتے ہیں. یہ تقویٰ جو ہے نا یہ تو فرض ہے ہر مومن کے لیے، اس کو اختیار کرنا کیا ہے. قرآن میں اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ایک ایک آیت میں 2 مرتبہ آباد آیا تھے تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. شروع میں بھی اتقوا اللہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن 2 مرتبہ اتقوا اللہ. تو تقویٰ جو ہے نا یہ فرض ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصیحت فرماتے ہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، یعنی تم کو کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی اور تنہائی میں ہو تو بھی. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک دوسری روایت ہے، ان کو خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ فی سر امرک وعلانیتی، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرو اور لوگوں کے سامنے بھی. ہمارا حال کیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے تو نیک بنا دیا ہے، اور تنہائیوں میں جب ہوتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں. نہیں، کوئی بھی حالت ہو، آپ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو یا جنگل کی بیابان کی تنہائیوں میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ہر حال میں آپ کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اس تصور کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت مدینہ منورہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت نکلے, تو رات کا آخری حصہ تھا صبح کے قریب, ایک مکان کے اندر سے دو عورتوں کے بولنے کی آواز آئی. آپ کھڑے ہو گئے, سننے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں. معلوم اندازہ ہوا کو ایک بڑی عمر کی عورت ہے, دوسری کو جوان ہے. وہ بڑی عمر کی عورت کہتی ہے دوسری کو کہ وہ پانی دودھ کے اندر پانی ملا لو, آج دودھ بہت کم نکلا ہے. ہمارے یہاں تو دودھ کا مطالبہ ہے زیادہ ہے, وہ کافی نہیں اس مطالبے کے لیے. تو جو جواب دینے والی تھی لڑکی تھی, وہ ماں تھی کہنے والی کا, امیر المومنین نے حکم دیا ہے جاری اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. تو ماں کہتی ہے کہ امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں, تو وہ لڑکی نے کہا ان کا خدا دیکھ رہا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا. آپ نے وہ گھر نوٹ کر لیا, بعد میں آپ نے تحقیق کرائی اور پھر آپ نے سوچا کہ ایسی لڑکی تو اس قابل ہے کہ میں اس کے لیے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح دوں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم ابن عمر کے لیے پیغام نکاح دیا, انہیں کے نکاح اور اسی کی اولاد میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے ایک عورت کا, یہ حضرت عمر ہی کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ حضرت سفر کے اندر نکلے, توشا ختم ہو گیا, کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں, دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, سیاہ فام کالے رنگ کا غلام معلوم ہوتا تھا. کہا بھائی دیکھو نا میرا توشا ختم ہو گیا ہے, ذرا دودھ دو کر کے مجھے دے دو تھوڑا سا تاکہ میں اپنی بھوک مٹاؤں. اس نے کہا, وہ نہیں جانتا تھا کہ حضرت عمر ہیں امیر المومنین ہیں. اس نے کہا میں تو غلام ہوں, یہ بکریاں میری نہیں میرے آقا کی ہیں, اور میرے آقا نے صرف چرانے کی ذمہ داری میرے حوالے کی ہے, اس کا دودھ نکال کر کسی کو دینے کی اجازت مجھے اس کی طرف سے نہیں ہے. خیر وہ تو ہو گیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس کو آزمائیں, تو انہوں نے آزمائش کے طور پر کہا دیکھ بات میں تم سے کہتا ہوں جس سے تیرا بھی فائدہ میرا بھی, کہ میں تجھے اتنے درہم دیتا ہوں, دس درہم میں یہ بکری مجھے بیچ دے, تو میرا فائدہ یہ ہے کہ میں اس کو دو کر اپنی ضرورت پوری کروں گا, وقت آئے گا تو اس کو کاٹ کے کھا سکوں گا, اور تیرا فائدہ یہ ہے کہ دس درہم تجھے مل جائیں گے. اب رہا آقا تو اس کو تم کہہ دینا کہ بھیڑیا بکری لے گیا. اس زمانے میں بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر حملے کرتے رہتے تھے, اٹھا کے لے جاتے تھے, کھا پھاڑ کھاتے تھے بکریوں. یہ سن کر کے وہ غلام کہتا ہے حضرت عمر کو, یا ہذا فائن اللہ, اے اللہ کے بندے پھر اللہ کہاں گیا, یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا لطف اور لذت لے کر فرمایا کرتے تھے کہ ایک چرواہا جنگل کی تنہائیوں میں یہ کہتا ہے یا ہذا فائن. آج یہ کیفیت اگر ہر ایک میں پیدا ہو جائے تو دیکھیے حال ہی پورے ملک اور دنیا کا حال بدل جائے, معاشرے کا حال بدل جائے گا. تو یہ جو تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر, یہ ہر حالت میں تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو, اسی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ اگر پیدا ہو گیا تو پھر آدمی لوگوں کو نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اور یہ بات تو طے ہے کہ اندرونی حال ہو تو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور ایک دوسرا قدرت کا ایک اور نظام ہے, یہ یاد رکھیے کہ بھلے آپ لوگوں سے چھپ کر گناہ کریں, لیکن گناہ کسی نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن ان گناہوں کا قدرتی اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق اللہ کی طرف سے نفرت کے جذبات پیدا کیے جاتے ہیں. کسی نے آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں, لیکن قدرتی نظام یہ ہے کہ ایسے گنہگاروں کے متعلق لوگوں کے دل میں کیا ہے, نفرت ہے, دوری ہے. ایسے جو نیک کام کرنے والے ہیں, اللہ کے مخصوص بندے, راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اس کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, میں نے اور آپ نے کہاں دیکھا ابھی رات کو جا کر کے کہ وہ کھڑے ہیں, لیکن ان کی محبت ہمارے دل میں قدرتی طور پر, یہ اہل اللہ کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں, یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آدمی جو عمل کرتا ہے چاہے وہ سات پردوں کے اندر ہو, اس عمل کے مناسب اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ کور چڑھاتے ہیں. اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانیت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں, اور برا عمل کرتا ہے تو قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کے واسطے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. ابو حبیب محمد ایک بزرگ گزرے, پہلے ان کا کاروبار جو تھا سودی کاروبار تھا, پیسوں کی لین دین دراہم دینار کی لوگوں کو قرض پر دیتے تھے, سود لیتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا, بچے کھیل رہے تھے, ان کو دیکھ کر بچے کہنے لگے ارے وہ سود کھو رہا ہے یا اچھا ہوا. کہتے ہیں ان کی زبان سے میں نے سنا, میرے دل پر جو ہے ایک چوٹ لگی, میں نے کہا یہ اللہ میرا گناہ ان بچوں کے علموں میں بنا گیا اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کہا میں گھر آیا اور گھر آ کر سارا مال جمع کیا, اور جمع کر کے میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ میں قیدی ہوں, یہ سارا مال میں اپنی ذات کے فدیے میں پیش کرتا ہوں اور اپنی آزادی چاہتا ہوں, جو ہے تو مجھے آزاد کر دے. یہ کہہ کر سارا مال صدقہ کر دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. کہا اس کی کچھ مدت کے بعد, تھوڑے ہی زمانے کے بعد, دوبارہ میں وہی سے گزر رہا تھا اور وہی بچے جنہوں نے اگلی مرتبہ مجھے دیکھ کر آپس میں کہتے ہٹو ہٹو اللہ کا بندہ جو ہے حبیب آ رہا ہے, یعنی اللہ کا مقبول بندہ آ رہا ہے. تو کیا یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ تو نے ہی اگلی مرتبہ ان بچوں کی زبان سے میری مذمت اور برائی کروائی, اور تو نے ہی آج ان کی زبان سے میری تعریف کروائی. حقیقت تو یہ ہے کہ تیری ذات سے کوئی بات چھپ سکتی نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں, معاملہ ہمارا لوگوں کے ساتھ نہیں. ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہو, ہر ایک, جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں بھی, ماں باپ کے حقوق, بیوی بچوں کے حقوق, بھائی بہنوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, وہاں بھی آدمی یہ سوچے کہ مجھے جواب دینا ہے. کس کو؟ اللہ کو جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دے سمجھ کر کے اگر وہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرے گا تو گویا یہ چیز اس کو اللہ کے حکم پر چلائے گی. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مومن جو ہے اس کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا سارا معاملہ کس سے ہو؟ اللہ. لوگوں سے اس کو کوئی, رشتے داروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے بھلائی کا وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا, چاہے اس کے جواب میں یہ لوگ اس کے ساتھ بھلائی کریں یا نہ کریں, یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. جو آدمی اللہ کو مد نظر نہیں رکھتا نا, وہ وہاں کا وہ سامنے والے کے سلوک کو دیکھے گا, لیکن یہ سوچے گا کہ میں نے تو اللہ کے حکم سے کیا, مجھے تو وہاں سے بدلہ لینا ہے, یہ میرے اس احسان کو سمجھے گا نہ سمجھے. حقیقت تو یہ ہے ہر چیز میں. اسی طرح اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے, وہ اگر کسی کے یہاں کام کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میں میرے اس کام کو انجام دیتے وقت میرا آقا میرا سیل مجھے دیکھ رہا ہے, نہیں, وہ یوں سوچے گا کہ ایک معاملہ میرا اس کے ساتھ ہوا ہے جانے کا, اور یہ کام کرنا میری کیا ہے, ذمہ داری ہے, امانت و دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کام کو انجام دوں چاہے وہ دیکھے یا نہ دیکھے. تو ایسے لوگ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کو کچھ نہیں دے سکتے. آج بھلے دنیا سائنس کے اعتبار سے ترقی کر چکی ہے اور وہ آسمانوں پر پہنچ چکی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے اندر جو کمی ہے وہ کمی ہے جس کو مسلمان ہی پوری کر سکتا ہے. لوگوں کو عملی طور پر یہ بتلا سکتا ہے کہ امانت اور دیانت داری کیا چیز ہے. آج حکومت کے جو کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وزراء, چاہے وہ وزراء اعظم ہوں یا اور دوسرے وزراء ہوں, وہاں ہم کیا, اور آپ کیا دیں, روزانہ اخباروں میں کیا پڑھتے ہیں ان کے جو کپڑے اور ان کے جو یہ آتے ہیں, یہ امانت دیانت. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی مسلمان اگر اسلام پر عمل کرنے کو جو ٹھان لے, اور عملی طور پر جو ہے پورے ملک کے اندر ہر مسلمان اپنا عملی نمونہ پیش کرے, تو یہ قوم اس کے سامنے کیا ہو جائے گی, زیر ہو جائے گی. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بے جان چیزوں کو پوجا کرتے ہیں. آپ اور ہم اگر جو ہے ان اخلاق کا اور ان تعلیمات کا جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اگر مظاہرہ کریں تو پھر کچھ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سارے مسائل جو پیدا ہوئے وہ تو ہماری بدعملی کی وجہ سے. تو بہرحال ضرورت ہے کہ آدمی کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. اسی کا نام تقویٰ ہے. اللہ ہی کو سامنے رکھ کر کے آدمی سارے معاملات کرے. عبادت بھی اسی انداز سے ہونی چاہیے, معاملات بھی. دکان میں بیٹھے تو اسی طرح بیٹھے, گاہک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو تو یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اسی کے حکم کو. گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو تو اس تصور کے ساتھ, یہ نہ سوچے کہ میں اس کو مار سکتا. مار سکتے ہو, وہ تمہارے مقابلہ نہیں کرے گی, لیکن ہمیں تو جواب دینا ہے کس کو. اللہ اس کے ایک حق کو بھی اگر ہم نے ضائع اور برباد کیا تو کل کو اللہ کے سامنے ہم یہ جواب دے ہیں اور اس کو بھگتنا ہے. تو بہرحال آدمی معاشرت ہو, معاملات ہو, عبادات ہو, جو بھی ہو, ہر موقع پر ہمارے اندر جو بھی کمزوریاں آتی ہیں اور جہاں یہ کچھ نقص آتا ہے, سارے نقص کی وجہ ہی ہے, بنیاد ہی ہے کہ ہمارے قلوب میں وہ کیفیت باقی نہیں رہی. اگر وہ پیدا ہو جائے تو سارے دین کے تمام شعبوں میں جان پیدا ہو جائے گی اور جو ہے آدمی گویا اللہ تعالیٰ کے حکم پر آسانی کے ساتھ کیا کر سکے گا, عمل کر سکے گا. ایک تو بات فرمائی, اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈر, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. دوسری حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی سیئت الحسنت تمحو, کوئی گناہ کا کام تم سے ہو جائے, کوئی برائی ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کا کام کر لو. وہ نیکی والا کام جو ہے اس برائی کو کیا کر دے گا, مٹا دے گا. نیکی اور برائیوں کو مٹا دیے. ویسے بھی ہم نے اپنے بیٹے کو کبھی نہ غلط غصے میں آ کے یہ کر دیا تو پھر کیا کریں گے, سیٹ دیتے ہیں کہیں گے نہیں. وہ اسی لیے کہ وہ لوگ غلط سلوک ان سے ہو گیا اور اس کی تلافی ہو جائے. دنیا کا دستور یہی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا کام کر لو, وہ نیکی کا کام اس گناہ کے کام کو مٹا دے گا. البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ نیکیوں کے ذریعے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ سغائر, صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہ, بڑے گناہ جب تک کہ آدمی توبہ نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتے. اور حضرت شیخ نور اللہ مرتضوی نے فضائل نماز میں اپنے والد بزرگوار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف سے کبائر کا تو ارتکاب ہو ہی نہ. بڑا گناہ, ایک مومن کے ایمان اس سے ناممکن ہے کہ اس طرح کے گناہ کو کیا کر. ہاں چھوٹے گناہ غفلت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں, تو ان چھوٹے گناہوں کی تلافی کے لیے یہ نیکیاں نیک اعمال ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, کہ پانچ نمازیں اور جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ اور رمضان سے لے کر دوسرا رمضان, یہ اس کے درمیان میں ہونے والے اس طرح چھوٹے گناہوں کے لیے کیا ہیں, کفارہ بنتے ہیں, بشرطے کہ آدمی بڑے گناہوں سے بچتا ہو. تو بہرحال یہ جو ہے نیکیاں یہاں مراد یہی ہے. اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہ بھی بہت ضروری اور اہم ہے. آدمی عبادات کا اہتمام کرے لیکن لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے, یہ ساری نیکیاں, یہ لوگوں کے ساتھ جو غلط معاملے غلط سلوک کیے جاتے ہیں کل کو قیامت میں یہی لوگ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس کا مطالبہ کریں گے اور ہماری نیکیاں لے جائیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ آدمی اخلاق حسنا کا اہتمام کرے. اللہ کی اخلاق حسنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے, میں اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ پوری دل سوزی, خیر خواہی اور محبت سے پیش آؤں, یہ اندرونی جذبہ ہو. گویا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے آمادہ کرنے والی چیز بھی وہ تعلق کون سا, اللہ تعالیٰ کا. جیسے ایک بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی سے ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی میرے باپ کی اولاد ہے, جب میرے باپ کا جو مجھ پر حق ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھی کیا کروں, بھلائی کروں. یہ جو نسبتیں دیکھی جاتی ہے تو یہ بندہ اللہ کی اس نسبت کو کا جو مخلوق کے ساتھ ہے لحاظ کرتے ہوئے اسی کو سامنے رکھ کر اللہ کی مخلوق کی دل سے خیر خواہی کرتا. دل سے, اور اسی خیر خائی تعبیر کیا گیا ہے کائے سے, اس نے خلق سے. یہ خالی ظاہر میں مسکرا دینا ہنس لینا نہیں, بقول مولا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامن برکاتہم کہ آج کل جو ہے ایک فن ہے جو ہے پبلک ریلیشن, باقاعدہ اس کو ایک فن کی حیثیت دی گئی ہے, لوگ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح ملو کہ لوگ جو ہیں آپ سے کیا کریں محبت کریں. یہ تو حب جال ہو گیا, اس کے لیے یہ کام کرنا, یہ تو شریعت اس کو تو بہت خطرناک قرار دیتی ہے. ایسا گناہ ہے جس کے متعلق صوفیہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ہے صدیق اور جو ہے اہل اللہ کے دل میں سے بھی سب سے آخر میں جو برائی نکلتی ہے وہ کیا ہے, حب جال. یہ اپنی بڑائی چاہنا, یہ بڑائی کے نہیں, ہمیں یہ جو کچھ کرنا ہے اپنی بڑائی کے لیے نہیں, کس کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. دوبارہ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی جو ہے بہت اہم ہے. یہ تین نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور اچھے اخلاق کا درجہ بہت بلند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, ما اکثر ما یدخل الناس الجنۃ, سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, تقوی اور اچھے اخلاق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابو داؤد شریف میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المؤمن لا یدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم, ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے, وہ آدمی جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے, وہ مقام حاصل کر لیتا ہے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور حضور فرماتے ہیں اکملہم ایمانا احسنہم خلقا, ایمان کے اعتبار سے کامل وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوں, اس لیے ضرورت ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی